بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
سوال کسی
داره؟
اینجا
شماره
سندلی
برات
چی؟ ضرورت داره؟ الحمدلله هفته دیگه
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله. ضرورة أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي سأل ربه ليلة المعراج إلى أن قال: يا محمد وجبت محبتي للمتحركين فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة بان إرشاد القلوب کی اس روایت سے مربوط ہے کہ حضرت حق کی طرف سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں یہ کہا گیا کہ اے محمد، جو محبت میری محبت کو مجھ میں مخصوص قرار دیتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو گئی.
بحثوں درباره محبت،
لہذا پچھلے ہفتے میں بحث محبت کے بارے میں تھی.
ظاہر سے جلسے بحث کرنی
محبت نشستے غالباً محبت کے بارے میں بحث ہوئی ہے.
تین ظاہراً نشست سے چہاروں میں اگر اشتباہ
اور حسب ظاہر یہ چوتھی نشست ہے کہ ہم اسی موضوع پر بحث کر رہے ہیں.
از منظر قرآن به محبت نگاه کردیم.
ابھی تک ہم قرآنی نقطه نظر سے محبت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں.
قرآن محبت رو یه امر فطری میدونه.
قرآن کی نظر میں محبت ایک فطری امر ہے
و محبت صادق را که فطری است راه وصول به خودش میدونه.
اور قرآن کی نظر میں محبت صادق جو کہ محبت فطری ہے خدا تک پہنچانے والے راہوں میں سے ایک راستہ ہے.
اما ما در خارج چیز دیگری میبینیم.
یہ باتیں تھیں قرآنی نقطۂ نظر سے، لیکن ہم جب اس عالم خارج میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے.
ما میبینیم بعضیا به چیز دیگر محبت دارن.
کہ ہم عالم خارج میں دیکھتے ہیں کہ وہ محبت صادق کہ اس کا محور اور مرکز خدا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت کسی اور چیز سے متعلق ہے. کچھ اور چیزوں سے، کسی پر نہیں بلکہ کچھ اور چیزوں سے.
محبت های متعدد با راه های متعدد،
با
کشش های متعدد، با محبوب های متعدد.
مختلف محبتیں ہیں اور طرح طرح کی محبتیں طرح طرح کے محبوبوں کے ساتھ.
میگیم نگران نشد دین هم فطریست. ما شاء الله 72 ملت.
بله پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ کہیں اور بھی ہو چکا ہے. اصل دین بھی تو فطری ہے. جس طرح سے اصل محبت فطری ہے اسی طرح اصل دین بھی فطری ہے. اور جس طرح سے محبت پریشان اور پریشان نظر آتی ہے اسی طرح سے دین بھی تو دین میں بھی تو 72 ملتیں ہیں. باوجود ہی کی فطری ہے مگر 72 ملل ہمیں اس میں نظر آتے ہیں.
توحید ہم فطری اما ما شاء اللہ.
توحید بھی فطری ہے لیکن عملی میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں عالم خارج میں توحید کو دیکھتے ہیں تو وہ توحید فطری اپنی مرکز سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے.
قبول داریم ما محبت حق داریم و محبت باطل.
یہ بات سچ ہے کہ محبت حق محبت حق بھی ہے اور محبت باطل بھی ہے.
اما معیار و ملاک در محبت واقعی درونی این است که ما از محبوب های دروغین پرهیز کنیم.
لیکن معیار یہ ہے کہ اپنی اندرونی محبت میں ہم جھوٹے محبوبوں سے اجتناب کریں.
باید در این قسمت دقت کرد که محبوب حقیقی با محبوب مجازی و دروغین مخلوط نشود.
باب محبت میں چلنے والے لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس وادی محبت میں جتنے بھی جعلی اور مجازی محبوب ہیں ان کو حقیقی محبوب کے ساتھ مخلوط نہ کریں.
دنبال محبوبیم اما غفلت میکنیم.
یہ طے ہے کہ انسان محبوب کی تلاش میں ہے لیکن اس محبوب کو پہچاننے میں خطا کر جاتا ہے.
اون وقتی که بررسی میکنیم میخواهیم به یک محبوبی گرایش پیدا کنیم با یک غفلت از مرحله و مرتبه پرت میشیم.
جب ہم تلاش محبوب میں راہ محبت پر گامزن ہوتے ہیں تو اس کے جو مختلف مراحل ہیں محبت کے انہی مراحل میں سے کسی نہ کسی مرحلے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور جو اصل محبوب ہے وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے اور کسی اور کو محبوب سمجھنے لگتے ہیں.
یعنی کہ از غفلت مذمت می شود یکی از اسرار مهمش این است که محبوب حقیقی به واسطه غفلت از دست ما می رود و به جای او محبوب دروغی می نشیند.
یہ جو ہمارے اخلاق کے باب میں جتنی روایتیں آئی ہیں مذمت غفلت نے اس کے اسرار مختلفہ میں سے ایک سر یہ بھی ہے مہم سر کہ ہم اسی غفلت ہی کی وجہ سے اصلی محبوب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور جس محبوب کی تلاش میں ہمیں رہنا چاہیے اسے چھوڑ کے ایک جعلی اور دو نمبری محبوب کو اپنانے لگتے ہیں.
غفلت باعث می شود ما خطای در تسبیح کنیم.
یہی غفلت باعث ہوتی ہے کہ ہم محبوب کی پہچان میں خطا کر جاتے ہیں.
در عاقبت هم میفهمیم که خطا کرده ایم ولی دیر شده.
ہو سکتا ہے زندگی کے کسی مرحلے میں پتا بھی چل جائے کہ جس کو میں نے محبوب سمجھا تھا وہ محبوب ہے نہیں حقیقتا. غلطی ہو گئی لیکن اب وقت گزر گیا ہے اس سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
ہی انتخاب کردی محبوب را ہی دیدی خطا کردی دست برداشتی به دنبال چیز دیگر رفتی باز هم دیدی خطا شد باز هم دست برداشتی اما قفلت دامنت بگرفته
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی محبوب کے تلاش میں جائیں کچھ عرصے کے بعد پتا چل گیا کہ وہ محبوب حقیقی نہیں ہے آپ اس سے دستبردار ہوئے اور دوبارہ چل پڑے کسی اور کو محبوب سمجھنے لگے اس کے پیچھے ایک عرصے تک چلے پتا چلا کہ وہ بھی محبوب حقیقی نہیں ہے اس سے بھی دستبردار ہوئے پھر کسی اور کو محبوب سمجھ کے اس کے پیچھے چلے وہاں پر بھی پتا چلا کہ آپ خطا کر چکے ہیں ان تمام خطاؤں کی وجہ وہی غفلت ہے جو تمہاری دامنگیر ہو چکی ہے جس میں تم پھنسے ہوئے ہو
چھ کونی چھ ہر گیاه هرزه غفلت در سرزمین جان ما نروید
کیا کریں اس غفلت کی غیر مفید بوٹی کو اپنے جان کی سرزمین سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے کیا کیا جائے
چکونیم گیاه هرزه غفلت همه وجود ما را نگیرد و سرزمین جان من گیاه هرزه ندهد
اپنے سرزمین جان میں اس نقصاندہ بوٹی کو پل میں پھل میں پھول میں سے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے
ایک آیہ قرآن
اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت شاید ہماری رہنمائی کرے
قد افلح من زکاها کسی که در جانش کند و کاو میکند
قد افلح من زکاها وہ کہ جو اپنی روح اور اپنی جان کے بارے میں جستجو اور تلاش کر رہا ہے
یک
وہ فلاح پا گیا
یک زمین را اگر بخواهی خوب محصول بدهد شخ میزنی زیر و رو میکنی گیاهان هرزه را بر میداری دور میاندازی تا بشود زمین مزکا
ایک کسان اگر زمین سے بھرپور محصول حاصل کرنا چاہے تو کیا کرتا ہے اس زمین کو اتنا نرم اور اتنا زیر و رو کر لیتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی غیر مفید بوٹیاں ہیں وہ اکھڑ جائیں نتیجے میں ان کو چنیں اور چن کے ان کو زمین سے باہر کر دیں اور اس کے بعد جو بیج اس میں بونی چاہیے اس کے لیے زمین آمادہ اور ہموار ہو جائے تب وہ بیج اس میں بو لیتا ہے
میشه تزکیت الارض
اس عمل کو تزکیت الارض کہا جاتا ہے
تزکیه جان چی
تزکیت الارض سمجھ میں آیا اب تزکیه جان کو بھی سمجھ میں
یعنی گیاه هرزه غفلت را با کند و کاو در جان او را به دور برید
جس طرح سے اس زمین میں غیر مفید جڑی بوٹیاں اگنے کی وجہ سے جو اصل مفید زراعت ہے وہ نقصان میں پڑ جاتی ہے اسی طرح جان کے اندر بھی روح کے اندر بھی غفلت کی بوٹیاں اگر اگ جائیں تو ممکن نہیں کہ آپ ایک صحیح محبوب تک پہنچ سکیں
کند و کاو کن تا جان برای رشد و تعالی آماده شود تا دل خس و خاشاک نداشته باشد
اپنی روح کو اور اپنے دل کو اور اپنی جان کو اس طرح سے بنا دو اس طرح سے اس کو نرم اور آمادہ کر دو کہ اس میں جتنے بھی غیر مفید بوٹیاں اور خس و خاشاک ہیں وہ سب آپ اٹھا کے پھینک دیں تب آپ کی زمین ہو جائے گی آمادہ زمین دل
اگر کند و کاو نکردی بدان جان تو در مقبره غرائز و خواسته ها دفن می شود
یاد رکھنا اگر دل کو اس طرح سے مرحلہ تزکیہ سے نہ گزار دے تو خس و خاشاک کے خواہشات کے اندر آپ کا یہ دل دفن ہو جائے گا اور پھر ان تمام خس و خاشاک کے خواہشات کے ہوتے ہوئے ایک محبوب حقیقی کا اس میں آنا اور اس میں قرار پانا محال ہو جائے.
پس اگر کند و کاو کردی می شود تزکیه، اگر تزکیه کردی می شود قد افلح من زکاها. این آیه قرآن رو یاد بگیرید. معنیش چیه؟
اگر آپ نے اپنے دل کو اس طرح سے آمادہ کر دیا تو اس طرح کی آمادگی کا نام ہے تزکیہ. اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو قرآن آپ کو نوید سناتا ہے اور مبارکبادی دیتا ہے کہ آپ کامیاب ہوئے. قد افلح من زکاها.
پس ہر وقت قرآن تلاوت کردید رسیدید به این آیه قد افلح من زکاها، یادتون از این معنا بیفته.
پس جواب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور یہاں تک پہنچیں گے قد افلح من زکاها، تو جس طرح سے آج مانا آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہے اسے سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ تزکیہ نفس کرے، تزکیہ نفس سے نخص و خاشا کے خواہشات سے اس کو پاک کر لیں.
یعنی کند و کاو کردن،
یعنی اس کو اس زمین کمین دل کو زیر و رو کرنا.
وقت چه می شود؟ می شود این دل سراپرده محبت.
اگر آپ نے ایسا کیا
دل سراپرده محبت دیده آئین دار طلعت.
اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا دل سرا کر گئے محبت خدا واقع ہو جائے گا اور آپ کی نظر
دیده آئین دار طلعت
اس کے طلوع کا آئین دار بن جائے گا، آپ کی نظر بن جائے گا.
معنیش این است که در چشم او جز او هیچ چیزی تجلی نمی کند.
آئینه دار طلعت کے معنی یعنی طلوع خداوندی کا آئینه دار کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی نظر میں سوائے جلوہ حق کے اور کوئی چیز وہاں جگہ نہیں پاتا.
چرا چنینا؟ چون دل سراپردے محبت شد.
اس لیے کہ دل سراپردے محبت و خدا واقع.
پس قد افلح من زکاها. حالا قرآن در آیاتی هم محبوب های صادق رو به ما نشون داده هم محبوب های کاذب رو. یادتون باشه.
پس یه آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ قرآن مجید نے مختلف آیات کے اندر سچے محبوبوں کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اور باطل محبوبوں سے بھی پردہ کشائی کی.
اونجایی که میخواد محبوب صادق نشونه تون بده کند و گاب کردی، غفلت زدایی کردی، دل سراپرده محبت او شده، دیده آینه دار طلعت او شده. حالا که به اینجا رسیدیم میخواییم مقداری از قرآن برای آنانی که این چنینن آدرس بگیری.
خب اگر کوئی شخص به فیض الهی تمام مراحل سے گزر جائے، اپنے دل کو مراحل تزکیہ سے گزار دیا اور پردے دل پر سوائے جلوے حق کے اور کوئی چیز اس میں نمایاں نہ ہوا اور نگاہ میں محبوب حقیقی کے عکس کے علاوہ اور کوئی چیز جگہ نہ پائی، اگر یہاں تک پہنچ گئے تو اب اس کے جو افراد ہیں یعنی جن افراد کے لیے ایسا ہوا ان کے ایڈریسز کچھ قرآن مجید سے ہم تلاش کریں گے.
عشیره داریم، فرزند داریم، برادر و خواهر داریم، ثروت داریم، اگر اینها در مقابل حق قرار گرفتن و مانع تو شدن و توانستی همه اونها رو دور بریزی و به او توجه کنی، این مودت حقیقی، محبت حقیقی.
خوب غور کردن، هر انسان کے سامنے اس کی قوم اور قبیلہ ہے، عشیرہ ہے، رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، مال و دولت ہیں، منصب و اقتدار ہیں، اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایک محبت الہی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، آڑے آ جائے، اور آپ میں یہ توانائی پیدا ہو چکی کہ اس کو ہٹا کر محبت حق کی طرف آپ بڑھ گئے، تو
این آقا اگر چنین باشه بتواند دور بریزد، اونا مانعیت نداشته باشن، این آقا محبوب حقیقی رو پیدا کرده، یعنی اینا محبوب کاذب هستند. محبوب حقیقی این است که اگر در مقابل او محبوب کاذبی آمد، محبوب کاذب دور ریخته بشه و تمسک به محبوب حقیقی بشه.
تو یہ شخص کہ جس نے ان آنے والے مختلف قسم کی رکاوٹوں کو دور کیا ہے، یہ شخص محبوب حقیقی تک پہنچ سکتا ہے.
خوب دقت بشود به این آیه در سوره مجادله، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو كان آباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه. اگر توانستی در مقابل آبا، ابنا، اخوان، عشیره که میخواهند محبوب کاذب تو شوند بیستی، اون وقت است که کتب فی قلوبکم الایمان و ایدکم بروح من.
اس آیت میں خوب غور کیجیے گا کہ جو کہ سورہ مجادلہ میں ہے، شمارے آیت سے سورہ مجادلہ کی یہ آیت ہے، اور اس میں اسی بات کا اعلان ہے کہ اگر تمہارے آبا یعنی ماں باپ اور اس طرف کا سلسلہ، ابنا یعنی بچے اور بچوں کے بچے اس طرف کا سلسلہ، اور اخوان یعنی بھائی اور عشیرہ، یہ سب محبت الہی کے راستے میں آڑے آ گئے اور تم ان کو ہٹا کر اپنے محبوب حقیقی تک پہنچ گئے، تو اولئک ایسے ہی لوگ وہ ہیں کہ خدا نے ان کے لیے ایمان کو واجب قرار دیا ہے.
کتب فی قلوبهم الایمان،
ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیا ہے.
و ایدهم بروح من، اینجا دیگه صحبت تایید سخن از
اور تایید خداوندی انہیں حاصل ہے، اور اپنے روح کے ذریعے سے خدا نے ان کی تائید کی. اب یہ روح کیا ہے معلوم نہیں.
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے اسی آیت کے اندر کہ ان کو اس جنت میں داخل کر دیں گے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نہریں بہتی ہوں گی.
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ،
اینجا به جایی رسیدن که مقام مرضیت رو پیدا کردن.
یه مقام مرضیت و رضوان که جو هم اکثر سنتے ہیں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے خدا راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس معیار کے ہوتے ہیں.
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون،
اور قرآن ان کو اللہ کی پارٹی سمجھتا ہے. اولئک حزب اللہ، حزب اللہ یہی ہیں اور حزب اللہ ہی فائز ہیں.
یادتون باشه گفتم قد افلح من زکاها، تزکیه رو معنا کردم درسته؟ و گفتم اونایی که تزکیه کردن خود را اهل فلاح هم دقت بشه. اینجا باز بهش کار داره، خود رو تزکیه کرده، عشیره، قبیله، زن، بچه، همه یک طرف او یک طرف.
اس طرح سے تزکیہ کیا گیا ہے کہ عشیرہ، قبیلہ، بھائی، بچے، ماں باپ اور بیوی بچے، یہ سب ایک طرف، اور محبوب حقیقی آپ کی نظر اس کے اوپر ہے. یہ مرحلہ تزکیہ ہے. خوب،
الا ان حزب الله هم المفلحون. قد افلح من زکا یعنی اسم تزکیه رو دیگه نیاورده، عمل تزکیه رو ببینید. فلا که مترتب بر تزکیه است محققه. اینجا نکته ای آیه اینه
که اوس آیت می تزکیه کو ذکر کیا گیا قد افلح من زکا، جس نے تزکیه کیا وہ فلاح پا گیا، فلاح کے لفظ. یہاں پر اسی عمل تزکیه سے گزرے ہوئے انسانوں کا ذکر ہے، اولئک هم المفلحون کہہ رہا ہے. یہی حزب اللہ جو ہے، جو کہ عمل تزکیہ سے گزر چکے ہیں، یہی مفلح ہیں. وہی افلاح کا لفظ ہی اس مفاہد یہاں ذکر ہوا ہے.
پس تمام محور ایمان به خدا چی شد؟ محبت.
پس خدا پر ایمان کا محور کیا ہے؟ محبت.
یعنی یک محبت صادق، یک محبت کاذب، محبت به خدا، محبت صادق، محبت به اخیره و و و و محبت کاذب دور می‌ریزی میشه محبت صادق، اونم محبت الله.
پس جتنی بھی محبتیں آرے آ جائیں، اون جس شکل میں بھی ہو، ان تمام کو اگر آپ نے ہٹا دیا تو نتیجے میں محبت صادق اس کی جگہ پر جائے گزین ہو جائے گی. اور جب محبت صادق جائے گزین ہو گئی تو یہی ہے فلاح.
سرش یہ کہ میگیم یک محبت اونا نه اینا رہے. چرا؟
یہ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی محبت ہونی چاہیے اور وہ محبت نہیں یہ والی محبت؟ ہاں
سر این است که تو دو قلب نداری، دو جان نداری، دو دل نداری، یک دل داری.
اس کا راز یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی تو ظرف ایک ہے، ایک دل ہے، دو دل تو ہیں نہیں، دو روحیں تو تم میں ہیں نہیں، ایک روح اور ایک ظرف.
این دل حرفش اینه من یک محبوب. مالک بیشتر ندارم، یک مالک بیشتر ندارم. گه دلم پیش تو، گاهی پیش اوز رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست.
یه دل اپنے زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے کہ میرا تو ایک مالک ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کبھی یہ دل اس مالک حقیقی کے پاس حاضر ہو اور کبھی کسی اور کے پاس حاضر ہو؟ ایک دل کے اندر دو محبوبوں کے لیے گنجائش نہیں ہے.
یہ رو میں نمیگم، خدا میگه. احزاب آیه 4، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. بابا دو تا قلب نداری تا دو محبوب پیدا کنی، یکی در او یکی در او.
سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں کسی کا اعلان ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے کسی کے سینے میں دو دل قرار نہیں دیے ہیں. جب دل دو نہیں ہے، ایک دل ہے، تو محبت بھی دو نہیں ہو سکتی ہے.
اگر اگر دو دل داشتی دو محبوب اختیار کنن می نیست، ولی دو دل نداری.
اگر دو دل ہوتے تو بے شک ایک دل میں ایک محبوب اور دوسرے دل میں دوسرے محبوب کے لیے گنجائش تھی، لیکن جب آپ کے پاس ایک دل ہے تو ایک دل میں شرک کی گنجائش باقی نہیں رہی.
ایک دل است تو ایک محبوب،
ایک دل ہے تو ایک ہی محبوب ہوگا.
ولذا الا لله دین الخالص، مشوبش نکن، شریک براش درست نکن، مشوبش نکن، شریک براش درست نکن، یکی بیشتر نیست. الا لله دین الخالص. بابا دود مشوب قدرش خرابه.
دیکھیے کہ یہ آیت ہم نے پہلے بھی سنی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ الا لله دین الخالص، خدا کے پاس تو دین خالص ہے. اگر خدا کے پاس کسی دین کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کو مشروب بشرک نہ کریں، اس کو آلودہ نہ کریں کسی اور چیز سے. دین خالص، دین خالص یعنی تمہارے دل میں خالص خدا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور محبوب کی ذرہ برابر یا آلائش کی گنجائش نہیں.
پس اگر قرآن خوندید رسیدید به الا لله دین الخالص، یادتون باشه که نمی شود مشروب بشود. اگر مشوب شد دین خالص نیست، اگر دین خالص نشد خدا میگه انا خیر و شریک، من شریک خوبی هستم. تا دیدم کسی رو برام رفیق و شریک درست کرد میگم همش بدو، میگم همش میبخشم، همش بدو ما کاری
میکنم. جواب از آیت تک پہنچ جائے کر کی تلاوت کرتے ہیں رعا للہ الدین الخالص، تو اس محبوب اس مفہوم کو اپنے ذہن میں لائیے کہ خالص دین خدا کے لیے، بس خالص محبت خدا کے لیے ہونی چاہیے. آپ کے دل میں خدا اور وہ اور نہیں ہونا چاہیے. اگر اور کی بات آ گئی تو حدیث میں آیا ہے کہ انا خیر و شریک، قرآن مجید میں ہے کہ یہ انا خیر و شریک، میں بہترین شریک ہوں. بہترین شریک کیا مطلب؟ اگر کوئی اپنے لیے میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اپنا حصہ بھی اس کو دے دیتا ہوں، سب تمہارا، یعنی پھر وہ خدائی نہیں ہوا، کسی اور کا ہو گیا.
اگر فطرت را به فعلیت رساندی، بارور کردی، یک قلب بیشتر نداری و یک محبوب بیشتر نداری، اونم اوست.
اگر اپنی فطرت رو مرحله قوت سے فعلیت تک پہنچا دو، اس کو بارور کر دو، شکوفا کر دو، تو اس میں ایک دل میں ایک محبوب کے لیے گنجائش ہے، اور وہ ہے محبوب حقیقی، وہ وہی خدا کا.
پس محبوب حقیقی رو پیدا کرد طبق گفته قرآن.
پس آپ کو محبوب حقیقی مل گیا.
کسانی هستند که فطرت را به فعلیت نرساندن، شکوفا نکردن، بارور نکردند، اینها محبوب مجازی و دروغی رو انتخاب میکنن.
وہ لوگ کہ جن کی فطرت ابھی تک خام ہے، فطرت ابھی شکوفا نہیں ہوئی ہے اور تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ ہی اس نقطے کی طرف نہیں ہوتی ہے. نتیجے میں وہ ہر طرح کی محبتیں رکھتے ہیں، اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو محبت خدا نہیں رکھتے.
خب اگر محبوب مجازی رو انتخاب کردی، در اینجا دیگه کتب فی قلوبکم الایمان ایدکم به روح من نیست، یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار نیست، رضی الله عنهم و رضوا عنه نیست، هم المفلحون نیست.
پس اگر فطرت شکوفا نہ ہو گئی، نتیجے میں ہر طرح کے محبوب آ گئے، تو پھر یہ جو نبی جتنے سارے قرآن مجید کے اندر ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ حزب اللہ ہے اور یہی کامیاب ہیں، اور ان کے لیے جنت ہے، اور یہی وہ ہیں جن سے خدا راضی اور خدا ان سے راضی ہیں، سب چیزیں پھر ان کے لیے نہیں ہیں.
بلکہ نہ انہا رو ندارن، بلکہ تحقید ہم بھی شد،
بلکہ نہ صرف یہ کہ یہ اوصاف ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انہیں دھمکایا گیا ہے.
بلے چرا؟ چون محبوب مجازی انتخاب کردی.
اس لیے کہ جس کی محبت میں انہیں اپنے دل کو مشغول رکھنا چاہیے تھا، اسے چھوڑ چکے ہیں.
محبوب حقیقی کی نداری تو، محبوب مجازی هم که مجازی است، به دادت نمیرسه، به فریادت نمیرسه.
اس لیے کہ محبوب مجازی تو مجازی ہے، مجاز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، مجاز کہتے ہی اسے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو.
خوب دقت،
اگر وہ آپ کے کسی درد کی دوا نہیں بن سکتا ہے، وہ محبوب مجازی ہے.
سورہ توبہ آیہ 24 اینجا نوشتا ہوں،
سورہ مبارکہ توبہ اور آیت نمبر 24.
قل امکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تقصادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خب حالا ببینید نکته اینجا، محبوب های مجازی رو خدا داره میشماره.
اس آیت میں پہلے خداوند عالم نے ان کاذب محبوبوں کو، مجازی محبوبوں کو گنا ہے کہ یہ یہ چیزیں محبوب واقع ہوتی ہیں. کون کون سی؟
آباؤکم،
آبا،
ابناؤکم،
اولاد،
ازواجکم،
بیوی،
عشیرتکم،
قوم، قبیلہ،
اموالی را که دل به او بسته ای و پسنداز کرده ای،
وہ سارا مال کی جس سے دلبستگی پیدا کر کے تم نے جمع کر رکھا ہے،
تجارتی کے میتاسی کساب کے از رونق بیفتے،
وہ تجارت کے جس کے ٹھپ ہونے کا تمہیں خوف ہے،
خانه های آنچنانی که مرضی تو شدن به ما دل بستی،
وہ مجلل اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خوبصورت گھر کی جن سے تمہاری وابستگی اور دلبستگی پیدا ہو چکی ہے،
احب الیکم، محبوب ترم پیجے جمع.
اگر ان محبوب ہائے کاذب سے تمہاری محبت زیادہ ہو خدا کی نسبت،
و رسول خدا کذلک و جهاد در راه او فترم بس منتظر راکید حتی یعطی الله بنده، این تحقیل والله یعطی الله بنده یعنی چه؟ یا والله لا یهد القوم الظالمین، امر خدا اینه که هدایت نصیبتون نمیده.
اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہوں خدا سے، ان کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر منتظر رہو خدا کے امر کے آنے تک. یہ دھمکی، وہ امر خدا کیا ہے جس کے آنے کا انتظار کرنا ہے انہیں؟ ان اللہ لا یهد القوم الظالمین، فاسقین،
فاسقین،
بلکہ فاسقین کی خدا ہدایت نہیں کرتا ہے. اور جن کا محبوب خدا نہ ہو یہ چیزیں ہوں، یہ فاسق ہیں اور خدا ان کی ہدایت نہیں کرتا ہے، یہی امر خدا ہے.
فیس کیا نیچے، فیس کیا نیچے، خوب کچھ کنید، یعنی انحراف از طریقه مستقیم. فسق معنی کنه؟
فسق کے معنی کیا ہے؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. فسق یعنی چھے سیدھے راستے سے بھٹکنا.
راستے مستقیم چیئے؟ این از که اونها که امر ظاهر می شود بین محبوب او و محبوب حقیقی، محبوب حقیقی رو دور بیاندازی، او رو انتخاب کنی در مرتبه ادنای البته.
یعنی اگر کهی پر امر دائر ہو جائے محبوب حقیقی میں اور ان چیزوں میں، اور آپ نے محبوب حقیقی کو چھوڑا ہی نہیں، انتخاب کیا؟ بھٹک دے، بھٹک دے، بھٹک جانا، اسی کا نام ہے زیادہ، یہی فسق ہے.
ابراہیمو ببین، حسین ابن علی رو ببین، دیگران رو ببینید، نه همه کار رو کردن دیگه.
اگر آپ اس محبوب حقیقی کو انتخاب کرنے والے افراد کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت ابراہیم کو دیکھیں اور حضرت امام حسین کو دیکھیں کہ کس طرح سے کتنے سخت مراحل میں اسی صرف محبوب حقیقی کو انتخاب کیا.
سوال، کسی که از طریقه مستقیم جدا می شود به کجا می رسد؟ به مقصد می رسد یا نه؟ جواب بدید.
اگر کوئی محبوب حقیقی کو چھوڑ دے اور راستہ بھٹک جائے تو کیا ممکن ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائے؟ بتائیے، جواب دیں.
همچنانی که در باره ظالمین و کافرین خدا دارد والله لا یهد القوم الظالمین یا قوم کافرین، یعنی اونا به مقصد نمیرسن، به مقصد نمیرسن، به مقصد نمیرسن. فاسقین هم یعنی اونایی که چند تا محبوب دارن و در مقابل محبوب حقیقی دست از این محبوب مجازی برنمیدارن، اینا هم به مقصد نمیرسن.
جس طرح سے کفار کے بارے میں کہا ہے کہ مقصد تک نہیں پہنچیں گے، لا یهدی، لا یهدی کے معنی مقصد تک خدا نہیں پہنچاتا ہے. جس طرح کفار مقصد تک نہیں پہنچتے ہیں، جس طرح سے ظالمین مقصد تک نہیں پہنچتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ کفر کا راستہ بھی منزل تک پہنچنے والا راستہ نہیں ہے، ظلم کا راستہ بھی منزل تک پہنچنے والا راستہ نہیں ہے، اسی طرح سے فسق بھی، فسق یعنی بھٹکنا، جب یہ بھٹک گیا ہے تو پھر منزل تک کیسے پہنچے سکتا ہے؟ لہذا یہ مقصد تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے.
انسان به مقصد نرسیده دوچار تلخترین کیفیت میشه.
ظاهره اگر کوئی انسان مقصد تک نپہنچ جائے تو بدترین کیفیت اس کے انتظار میں
اون چیز تحیر و سرگردانی
اور وہی سرگردانی اور حیرت میں پڑنا اس کے لیے وہی ہے.
کیفر بد یہ حیرت و سرگردانی،
اس سے بدتر کوئی کیفر ہو سکتا ہے؟
خلاصه این که از آیات قرآن استفاده می شود دو محبوب هست، محبوب حقیقی و محبوب مجازی. در اگر محبوب حقیقی رو انتخاب کردی عزیز من، برادر من، بدان که کتب فی قلوبکم الایمان ایدکم به روح من یدخلکم جنات تحتی من تحت تجری من تحت الانهار خالدین فیها، خدا ازتون راضی میشه، شما از خودت از خدا راضی میشه، میشید حزب الله و علا ان حزب الله هم المفلحون. اما مقدمه همه اینا است که کندوکاو در جان بکنید. اما اگر نکردید ممکن است محبوب مجازی گیر بیاد. محبوب مجازی را قرآن بیان کرده و وزادار الان بین انتخاب محبوب حقیقی و محبوب مجازی، به طرف محبوب مجازی میریم و بعد که چین چنین شد و الله لا یهد القوم الفاسقین، منحرفین از طریق را خدا هدایت نمی کنه، یعنی به مقصد نمی رسن، در کور راه تحیر سرگردانی سرگردان و حیران.
آقا نه ایک سانس میں پورے درس کا نچوڑ پیش کیا ہے. جی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محبوب حقیقی کو اپنائے اور تمام محبوبائے مجازی سے چشم پوشی اختیار کر لے تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کتب فی قلوبکم الایمان، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یدخلون جنات تجری من تحتها الانہار، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں جنت میں خلود کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کو حزب اللہ کہا گیا ہے، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کو حزب اللہ مفلح کامیاب منزل تک پہنچا ہوا مقصد تک پہنچا ہوا شخص قرار دیا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس محبوب حقیقی کو چھوڑ دیں اور مجازی محبوبوں کی تلاش میں جائیں، اور مجازی محبوبوں کی نشاندہی بھی قرآن کی دو آیتوں میں کی گئی تھی محبوب مجازی کون کون سے ہیں، تو اس محبوب مجازی کے پیچھے جانے کے نتیجے میں آپ بھٹک گئے ہیں، راستہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، نتیجے میں آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہمیشہ حیرت اور سرگردانی کے عالم میں رہیں گے، اور بدترین کردار یہی بدترین کردار جو ہے وہ حیرت اور سرگردانی ہے، نتیجے میں کبھی بھی منزل تک اور مقصد تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. فسق کے معنی ہی یہ ہے کہ راستہ جس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہو اور متحیر پاشان و پریشان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتا ہے اسے کہتے ہیں، اور یہ بدترین کیفر ہے اس شخص کی.
بس قرآن براہیان توی محبت هم بشارت فلاح و رستگاری داد، هم آنان را انذار کرد از اینکه به انحراف نیفتی در اون دعایه.
پس قرآن مجید نے جو راہیان راہ محبت ہیں ان کے لیے بشارت بھی دی ہے، اور راہ محبت سے بھٹکے ہوئوں کو انذار بھی کیا ہے کہ جو بھٹک جاتے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے.
حالا اگر ما بخوایم این راه رو بریم، به صادق به محبوب صادق برسیم، از کور راه نرویم، راهی شفاف داشته باشیم، قرآن آیا راهی را به ما نشان میدهد یا نه؟
اما اگر کوئی سالک پیدا ہو جائے، سالک سمجھتے ہو راستے پہ چلنے والا، اگر کوئی راہ سالک ہمیں مل جائے اور وہ کہے کہ جی میں راہ محبت پہ چلنا چاہتا ہوں اور محبوب حقیقی تک پہنچنا چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھے سیدھا راستہ تو دکھا دے, صاف اور شفاف راستہ تو دکھا دے کہ اس راستے پہ چل کے میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں, تو کیا قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری ہدایت کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمیں کوئی راستہ دکھا دیتا ہے کہ اس راستے پہ چل کے ہم محبوب تک پہنچ جائیں؟
قرآن راستہ رو نشان دے, شفاف شفاف,
قرآن نے راستہ دکھا دیا ہے اور وہ راستہ بہت شفاف ہے.
ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا معه. یہ کرو ہے دو راہ اس کے, اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه, نزدیکترین مقربترین مردم به ابراهیم آنانیان که متابعتش کردن و حال النبی والذین آمن, این نبی را متابعت کنن و از آنانی که ایمان آورده ان متابعت بکنن.
خب و شفاف رفتا دیکیم,
یعنی راه ابراهیم نبی جو والذین آمنو یکیس, راه شفاف شفاف,
یعنی قرآن مجید نے وہ راستہ دکھا دیا ہے. اس
حوالے آیت چی بولا ہو
نانوشتی, اگر بعد میں دیکھ لیں گے یہ آیت بہت مہم آیت ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے سب سے نزدیک ترین لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی, ابراہیم کی اتباع وہ راستہ ہے ایک, اور وہاد النبی اور یہ نبی ہے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, والذین آمنوا اور وہ لوگ کی جو اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں وہ لوگ, یہ وہ راستہ ہیں جو خدا تک پہنچانے والے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم, حضرت نبی خاتم اور اس پر ایمان لانے والے.
یعنی این حالا از کجا ما این رو این طور معنا میکنیم؟ به این خود معنا شد به این نمو ولی که کمالا و رسول و لذین آمن و لذین یو آمن و لذین یو این دقت بشه.
اس لذین آمنو میں یہاں پر جو لذین آمنو ہیں وہ کون ہیں مومنین کہ جو حضرت پیغمبر پر ایمان لا چکے ہیں؟ وہ مومنین اس میں آئے کہ مومنین کون ہے؟ اگر ان کو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ اس آیت میں دیکھیں انما ولیکم اللہ میں ان اہل ایمان کا اہل ایمان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ تمہارے ولی اللہ ہیں, رسول ہے, اور وہ اہل ایمان کی جو نماز قائم رکھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ دے دیتے ہیں تو وہ مومنین ہیں. اس پر ایمان لانا کہ وہ راہ خدا ہے, راہ محبت.
حالا ببینید پس راه شفاف شفافه, منطقه این رو من عرض میکنم که ما اگر بخواهیم راه رو خیلی شفافتر از این هم بدانیم باید برگردیم یک دوره سیر شناسی, یک دوره سیر شناسی. بله, لااقل سیر حضرت ابراهیم را به طور اجمال برای دوستان موقعی بیان میکنیم, خیلی مهمه.
اس راستے کو اور شفاف راستے کو بیان کرنے کے لیے سیرت شناسی کی ضرورت ہے, اور جو حجج الہیہ ہیں ان کی سیرت سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے, اور خصوصاً حضرت ابراہیم وعلی نبینا وآلہ علیہم افضل الصلوات والسلام, ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں انشاءاللہ کچھ کبھی فرصت ملی تو اس پر بیان کروں گا. اور ان کی سیرت کو پہچاننا ضروری ہے اس راہ خدا کو پہچاننے کے لیے.
اجمالا اون سیره رو بگم بی انصافی در دو جمله سه جمله,
میں اگر ابھی ایسے ہی چھوڑ کے گزر جاؤں تو نا انصافی ہوگی, دو تین جملوں میں اشارہ ضرور کروں گا.
از گذاشتن بچه تنهای در وادی غیر زیزر و اطاعت از دستور خدا گرفته تا ساختن خانه کعبه و خدمت به خانه کعبه تازه به بچه و تا والله لأکیدن اصنامکم بعد نومد بریم، یعنی مردم راه من این است، از زن می گذرم، از بچه می گذرم، از همه چیز می گذرم در راه مبارزه، آنچه که تابوت و تابوت صفت است نابود می کنم ولو این که در میان آتش بیفتم. این سیره ابراهیم است. چرا؟ چون همه اینا هیچ هم یک محبوب دارم با او خدا.
اگر حضرت ابراهیم کو آپ دیکھنا چاہیں کہ کس طرح سے ان مجازی اور غیر حقیقی محبوبوں کو ترک کیا اور محبوب حقیقی کی تلاش میں نکلا، تو آپ کو بہت حد تک وہ راستہ ہاتھ میں آ جائے گا. حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم کو 100 سال کے بعد کی عمر میں ان کو خدا نے ایک بچہ عنایت کیا، اور اس بچے کو ایک وادی غیر زیزار میں رکھ دیا اور امر الہی کے تلاش میں نکلے، اور وہاں سے لے کر خانہ کعبہ کو بنانا اور اس کے بعد منا پر لے جا کے اسی بچے کو جو 100 سال کے بعد اسے عطا ہوا ہے راہ خدا میں قربانی کے لیے تیار کرنا، اور وہاں سے لے جا کر واللہ لأکیدن اصنامکم خدا کے قسم میں تمہارے بتوں کو توڑ کے رکھوں گا، اس عزم سنیم کے اظہار اور اس زمانے کے جتنے بھی تواغیت اور غیر خدا کے مظہر قوتیں تھیں ان قوتوں کے ساتھ لڑنا، یہ سب چیزیں اس بات کی مظہر ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پیش نظر صرف خدا ہے اور صرف محبوب حقیقی ہے، اور اس محبوب حقیقی کے راستے میں آنے والے ہر طرح کی رکاوٹ کو رونق ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم نے مصمم عزم کر رکھا تھا یہ ہے محبوب حقیقی کے تلاش میں نکلا.
اگر ان راہ رو رفتی ملکوت آسمان رو ہم میتونی ببین.
اگر کوئی اس راستے پہ نکلے ابراہیم عزم کے ساتھ تو ملکوت آسمانوں کو بھی دیکھ سکتا ہے.
می شود همه چیز رو دید.
وہ پھر فارسی نہیں ہوتا ہے، اس کی نگاہیں بہت بلند ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے.
یہ قادری ریزتر شفافتر آیا راه رو نشون دادن یا نه؟ ببینید
اس سے بھی ذرا باریکی میں جائیں اور شفافیت کے ساتھ دیکھیں کہ راستہ دکھایا گیا ہے یا نہیں. کون سا راستہ؟
خدا
آخری تک پہنچنے کا راستہ.
خدایا اسوه راه محبت را شفافتر به ما نشان بده.
خداوندا راه محبت کے اسوگان ہمیں شفاف طریقے سے دکھا دے. ہم ان نمونہ عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں جو راہ محبت ہیں.
ما شما را در تحیر نمی گذاریم، در اجمال نمی گذاریم، راه رو نشان می گذاریم.
تحیر میں اور اجمال میں آپ کو رکھنا نہیں چاہتے ہیں اور اس راستے کو صاف دکھانا چاہتے ہیں.
ان راہ چیز
کون سا راستہ ہے؟
خدا معرفی فرموده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. رسول ما به مردم بگو اگر راست میگید خدا رو دوست دارید فاتبعونی یحببکم الله، پس من رو مطابقت کنید تا خدا رو دوست داشته
باشید. جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو قرآن نے وہ راستہ قرار دیا ہے جو خدا تک پہنچتا ہے، محبوب حقیقی تک پہنچتا ہے. اور ارشاد ہوا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت خدا حاصل کرنا چاہتے ہو، محبوب حقیقی تک پہنچنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، اے ہمارے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، میری پیروی کر لو. یعنی پیروی حضرت رسول اللہ خدا تک پہنچنے والا راستہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم خدا سے محبت کرنے لگو گے بلکہ تم محبوب خدا بھی قرار پاؤ گے.
یعنی اگر محب خدا هستی و گرایش به سمت الله داری حبیب الله را متابعت کنی.
کیا کہنا ہے؟ یعنی اگر آپ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ خدا کی طرف گرایش رکھتے ہیں میل رکھتے ہیں اور وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو حبیب اللہ سے محبت اختیار کرو.
پس رسول اسوه محبت
ہے، اس لیے کہ یہ رسول اسوه محبت ہیں
و دلیل راہ محبت ہے
اور راہ محبت کے حجت اور دلیل بھی ہیں
و راہ محبت ہم کہ راہ فطرت ہے
اور یہ تو معلوم ہے کہ محبت کا راستہ وہی فطری راستہ ہے.
پس پیروی از حبیب پسی کردن طریق محبت ہے،
پس اس دلیل محبت کی پیروی کرنا راہ محبت کو طے کرنا ہے.
و ہر کس این راہ را رفت او محبوب خدا
میشه اور جو کوئی اس راستے کا راہی بنا وہ محبوب خدا قرار پائے.
اگر محبوب او شدی آثار محب در توی محبوب پیدا میشه. هنر قضیه اینه
اور یاد رکھنا اگر تم واقعی طریق محبت کے ساری قرار پائے اور پیروی دلیل محبت کر چکے نتیجے میں محبوب خدا بن گئے تو جو خدا کے آثار ہیں وہ اس محب کے اندر اور اس محبوب کے اندر پیدا ہو جائیں گے.
آثار مقصود و محبوب،
جو مقصود اور محبوب کے جو آثار ہیں وہ
در این محب،
اس محب کے اندر
چو اسوه او رسول بوده تجلی میکنه،
کہ جس کا اسوه رسول ہے اس محب کے اندر وہ آثار تجلی قرار پاتے ہیں.
و اون وقتی که محبوب او شد، محبوب او شد او که نور السماوات و الارض، این هم منوره به اون نور میشه.
جب یہ محب جو طریق محبت کا سالک ہے اور حبیب اللہ کی پیروی کر چکا ہے یہ محب محبوب خدا قرار پایا تو چونکہ خدا نور السماوات والارض ہے نتیجے میں اسی نور الہی سے یہ بھی منور ہو جائے گا.
اُن وقت میشه چی؟ نورها یسعا بین ایدیهم و به ایمانه. حالا به اون کار نده شد بله نور هم یسا بین ایدیهم و به ایمانهم. اینجا دیگه چپی وجود نداره.
واو که یہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ ایسے ہوں گے راہیان محبت، ایسے ہوں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اور ان کے سمت راست میں ہوگا. یہاں سب کا ذکر ہی نہیں ہے.
در قیامت،
قیامت کے دن
محب پیشا پیش او نوری حرکت می کند، محب رسول که شده محبوب خدا. این آیه خیلی حرف داره، این آیه خیلی حرف داره، این آیه 5 جلسه 10 جلسه خود آیه حرف داره. این بشه بگون بنا نداری حرف رو بزنه.
این آیه که اندر بہت کچھ ہے اور اگر اسے کھولنا چاہیں تو 5-6 نشستے چاہیے، لیکن اس وقت وہ ساری تفصیلات نہیں بیان کرنی.
داره میره ظلمت همه جا رو گرفته اما نورهان بین یس آب بین ایدی هم و ان ایمان این نور افشانی میکنه، دیگران رو هم منور میکنه.
یه محبین رسول سوری متبعین رسول جو که محبین خدا هستند و محبوب خدا هستند یہ ایسے ہوں گے کہ جب قیامت کے دن چلیں گے تو نور افشانی کرتے ہوئے چلیں گے، جس سمت سے یہ گزریں گے وہ سمت نورانی ہوگا اور ان کے اطراف میں بھی نور پھیل رہا ہوگا.
نہ تنہا خودش منور کہ منور دیگران،
نہ صرف یہ کہ خود نورانی ہیں بلکہ دوسروں کو نور بھی بخشتے رہیں گے.
یہ نکتہ ہی بہتون بگم، یہ نکتہ ہی بہتون بگم.
ایک نکتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
نکتہ اینه که در قیامت وارستگان و آنانی که محبوب حقیقی رو پیدا کردند اونها دست چپ ندارند، چپی نیستند.
اس آیت کے اندر ایمان کا لفظ ہے، اور جو لوگ خدا کے محب ہیں وہ سمت چپ نہیں رکھتے ہیں، بائیں سمت رکھتے ہی نہیں.
یعنی چھے؟ یعنی تمام شؤون جوارحی و جوارحی آنها، چه اعمال ظاهری چه اعمال باطنی، همه با میمنت است.
اس لیے کہ میمنت عربی میں مبارک اور پاکیزگی، مبارک اور اچھے کو کہتے ہیں، اور یمین کا لفظ اسی میمنت سے بنا ہے. یمین بنا رہی ان کے تمام اعمال، چاہے وہ اعمال قلبی ہوں یا اعمال جوارحی، اعضاء و جوارح سے انجام دینے والے اعمال، وہ تمام اعمال میمنت رکھتے ہیں. جب میمنت رکھتے ہیں تو یمین ہی ہوں گے.
دو دست دارد اما دو دست او با میمنت است، هر دو دست دست میمون است.
دو دست، دو ہاتھ ہیں ان کے لیے، لیکن یہ دو دست، دونوں ہاتھ، دونوں کا دونوں یمین ہیں. یمین ہیں، میمنت سے کام کرتے ہیں، مبارک کام کرتے ہیں.
دیگه دست نامیمونی در کار نیست،
اور ان کا کوئی ہاتھ میمون ایسا نہیں ہے کہ وہ میمون نہ ہو. نتیجے میں اسے آپ یمین نہ کہیں، یعنی دایا نہ کہیں.
آئی 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 اگر بشود اینا رو توضیح داد اوغا میشه. پیغمبر فرمود کلتا یده رحمانه یمین، کلتا یده رحمانه یمین، هر دو دست خدا راست با میمنت مؤمن. همین چنین که چرا؟ چون متجلیه به اون تجلیه.
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، خدا کا کوئی ہاتھ بایاں نہیں ہے. یعنی کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یمن نہ ہو. تو جب خدا کے لیے ایسا ہے تو جو نور خدا سے منور ہونے والے مومنین ہیں ان میں بھی ہی خاصیت پیدا ہو جائے گی نا.
ایمان ہیں،
اور تم جس مرحلے تک پہنچ گئے، اس منزل تک پہنچ گئے، تو پھر قیامت کے دن تمہارا نور تمہارے آگے آگے ہوگا، تمہارے ایمان میں ہوگا. یہاں پھر وہی ایسا ایسا ذکر نہیں ہے.
ہر دو دست تو یمین میشود،
نتیجے میں تمہارے دونوں ہاتھ یمین بنیں گے جس طرح سے خدا کے دونوں ہاتھ.
ہر دو دست تو میمون و مبارک میشود،
تمہارے دونوں ہاتھ میمون ہوں گے، تمہارے دونوں ہاتھ مبارک ہوں گے.
دیگر سخن از چپ نہیں،
وہاں چپ کا تذکرہ نہیں ہے.
پس خدا در قرآن بهترین راه وصول به خودش رو راه محبت میده.
مختصر یه که قرآن مجید میں پروردگار عالم نے خدا تک پہنچنے کا بہترین راستہ محبت کا راستہ قرار دیا.
خب اما ما رو از محبوب های دوری رو برحضر میداره فرید،
لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جھوٹے محبوبوں سے بھی خبردار کیا ہے کہ خبردار جھوٹے محبوبوں کے تلاش میں نہ جانا.
ہمیشہ من مر بہت ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، غفلت نہ
کریں. سب اس لیے کہ ہم ہوشیار رہیں، ہم بیدار رہیں، ہمیں غفلت کے پردے نہ ڈھانپیں.
و ہمیں ما ہم اگر غفلت نہ کنیں به دنبال او،
اور جو کوئی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوگا وہ اسی راستے پہ جائے گا.
چون او قنی یہ مطلق ہے و و فطرت به دنبال غنا مطلق.
اس لیے کہ خدا غنی مطلق ہے اور فطرت خود تلاش غنا میں غنا کی تلاش میں.
او علیم مطلق ہے و فطرت به دنبال علم مطلق.
وہ علیم مطلق ہے اور فطرت علم مطلق کی تلاش میں ہے.
او حکیم مطلق ہے و فطرت محب حکمت مطلق ہے.
وہ حکیم مطلق ہے اور فطرت حکمت مطلقہ کی سے محبت کرتی ہے.
وہ قدیر مطلق ہے و فطرت مشتاق قدرت مطلق ہے.
وہ قدیر مطلق ہے اور فطرت قدرت مطلقہ کی مشتاق ہے.
فطرت به دنبال چیزی که مرگ نداره.
فطرت اس کی تلاش میں ہے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہ ہو.
پس غفلت نہ کر.
پس غفلت نہ کر.
پس توکل علی الحی الذی لا یموت.
اس لیے اگر توکل کرنا ہے تو اس پر توکل کرو کہ جو ہمیشہ اس طرح سے زندہ ہے کہ موت اس کے لیے ہے ہی نہیں.
تا اینجا بعضی از آیات و نظر قرآن رو در ارتباط با فطرت و محبت فطری بحث کردیم.
یہاں تک قرآن مجید کی چند وہ آیتیں جو محبت سے متعلق ہیں ان سے بحث ہو چکی.
حالا میخواییم به سنت برسیم. سنت متروک، سنت مظلوم، سنتی که به دست یه مش آدم بی‌ثواب افتاده.
اب سنت کی باری آتی ہے. وہ کونسی سنت؟ وہ سنت کے جو متروک ہے، وہ سنت کی جو مظلوم ہے، وہ سنت کی جو چل جفال کے ہاتھ میں موجود ہے.
یادتون باشه امنی تارک و فکر مصطفیه کتاب یعنی اینا با هم هماهنگ لن یفترقا. هماهنگ هماهنگ درست؟ هر که هماهنگ ما گفتیم قرآن راه وصول را فطرت بیان کرده. ببینیم سنت سنت چه کرده.
حضرت پیغمبر نے قرآن اور فطرت کو ساتھ ساتھ قرار دیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کچھ ہو اور فطرت کی تعلیم کچھ ہو. نتیجے میں اگر قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ راہ وصول اللہ راہ فطری جو ہے وہ راہ محبت ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ فطرت طاہرہ میں کوئی اور راستہ بتا دیا ہو وصول اللہ کا. فطرت طاہرہ میں وہی راستہ بتا دیا.
قرآن راہ ہے وصول را طریق محبت میدونه. روایات هم کلام
جس طرح سے قرآن مجید نے راہ وصول اللہ کو راہ محبت قرار دیا ہے اسی طرح سے سنت نے بھی راہ وصول اللہ
چرا محبت قرار. چرا؟ چون با هم هماهنگ لن یفترقا.
لن یفترقا کے معنی یہ ہے یعنی یہ دونوں جدا نہیں ہیں. جدا نہیں ہیں کیا مطلب؟ مقام ہدایت میں جو ہدایت قرآن کا وہی ہدایت ان کا ہے. جن کا ہدایت ان کی ہدایت الگ ہو تو جدائی تو ہوگی.
ولذا فرمود هل الدین الا الحب والبغض.
اسی لیے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ کیا دین محبت اور غضب کے علاوہ اور کچھ ہے؟ نفرت و محبت سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟
الدین ہو والحب نہ در سنت است در روایت.
یا مثلا روایت میں آیا ہے کہ الدین ہو والحب دین محبت ہے.
یا الحب هو الدین.
یا کہا گیا الحب هو الدین محبت ہی دین ہے.
حالا میخوام امروز یک روایتی رو براتون بخونم ببینید روایت چه خبره.
میں آج ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس روایت میں کیا ہمیں ملتا ہے.
این روایت در علل مرحوم محمد ابن علی ابن باقره قمی است.
مرحوم محمد ابن بابوئی امی کی کتاب علل میں علل الشرعیہ میں یہ روایت آئی ہے شیخ فضوخ کی جلد
اول صفحہ 168 جلد ایک صفحہ 168
اور علل الشرعیہ کی جلد ایک اور صفحہ نمبر 168
در اون روایت مسئله محبت رو مطرح کرده، راه وصول رو هم مطرح کرده.
بند روایت
که این روایت میں محبت کے مسئلے کو چھیڑا ہے اور راہ وصول کو بھی بیان کیا ہے
و محبوب حقیقی رو بیان کرده.
اس روایت کے اندر محبوب حقیقی کا تذکرہ بھی ہے.
روایت اینه احب الله لما یقدوکم به این من نعمه، خدا رو دوست داشته باشید. چرا؟ چون همه این نعمه از اوست. بابا شکرمونه فطرت اقتضا میکنه به طرف او برید، همه این نعمت ها مال اوست.
روایت من یوه که احب الله خدا سے محبت کرو، اس کے ساری نعمتیں ادھر سے ہیں، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو منعم ہے اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا تشکر ادا کرنا واجب ہے.
فطرت دو و احبونی لحب اللہ، دوستان من باشید. چرا؟ چون راه من شما را به محبت کامل میرسونه.
اور خدا کو اس لیے محبت، خدا سے اس لیے محبت رکھو، مجھ سے بھی محبت رکھو، اس لیے کہ میرے ذریعے سے تم راہ محبت تک پہنچ چکے ہو.
احبونی لحب اللہ،
محبت خدا کا خاطر مجھ سے محبت کرو.
یعنی محبت من و خدا به هم چسبیده است، ما که از او جدا نیستیم، ما در سلسله طولیه او هستیم، ما در سلسله طولیه او هستیم، پس ما رو دوست بداریم.
یعنی ہماری ہم اللہ سے جدا نہیں ہیں، ہم خدا کے سلسلے تو لیا میں واقع ہیں. اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو اسی خدا کی سے محبت رکھنے کے خاطر ہم سے محبت رکھو، اس لیے ہم سے محبت رکھے بغیر تم خدا سے محبت نہیں رکھ سکتے ہو.
وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، خاندان من را برای حب به من دوست داشته باشید، یک حب طولی.
اور میری اطراف سے میری اہل بیت سے بھی محبت کرنا، وہ میری محبت کی وجہ سے. یہ بھی سلسلہ طولیہ میں واقع ہے، خدا کی محبت سے میں جدا نہیں ہوں، میری محبت سے اہل بیت جدا نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت نہ رکھو اور تم میری محبت کے مدعی بن جاؤ.
پس حب اہل بیت، حب به رسول، حب به رسول، حب به خدا، حب به خدا فطریست.
پس حب به اهل بیت حب به رسول ہے، اور حب به رسول حب به خدا ہے، اور حب به خدا مقصود بھی ہے فطرت بھی ہے.
خب ما گفتیم دو تا آیه براتون خوندیم، در اون دو آیه هم بشارت بود هم تهدید. یادتون
هم دو آیه تلاوت کی تھی، ان میں راہیان راہ محبت حقیقی کے لیے بشارت بھی تھی اور راہیان محبت مجازی کے لیے انذار بھی، تهدید بھی.
همین انذار، همین تهدید، همین عنایت خاص و وعده خوب در روایات هم
وہی رب العزہ روایات میں بھی ہے کہ جو اگر راہیان راہ محبت حقیقی ہوں تو ان کے لئے بشارت، اور اگر محبت مجازی اور دروغی کے تلاش میں ہوں تو ان کے لئے انذار.
روایت این روایت مال انس، انس ابن مالک.
یہ روایت انس ابن مالک سے ہم تک پہنچی ہے.
خب انس ابن مالک میگه ما در مسجد نشسته بودیم.
انس کہتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے.
ایک مسجد ایک مرد وادی نشین و دهاتی وارد شد.
ایک بادیہ نشین اور دیہاتی شخص، وہی بادیہ نشین وہی دیہاتی ہوتے ہیں، بادیہ نشین اور دیہاتی شخص وارد مسجد ہوا.
ہاں سب نے مادہ کی کہ ہر وقت یک بادیہ نشین از دور دستا می آمد و سؤالی از پیغمبر داشت ما خوشحال می شدیم. چرا؟ چون سؤالش بی پیرایه بود، مشوب نشده بود، از فطرت دست نخورده بود، ذکر او برمیخواست.
انس نے ایک اچھی بات کی، خوب غور کرے. انس کہتا ہے کہ جب بھی کوئی دیہاتی مسجد میں آتا تھا اور حضرت رسول اللہ سے کوئی سوال کرتا تھا تو ہم خوشحال ہوتے تھے، اور اس خوشحالی کی وجہ یہ تھی کہ دیہاتی لوگوں کے سوالات فطری اور پاکیزہ ہوتے ہیں، دیکھیں آلودہ نہیں ہوتے، یعنی اس معاشرہ اور محیط کے اس جو میں آلودہ ہو کے لگی لپٹی باتوں میں وہ سوال نہیں کرتے ہیں، صاف صاف سوال کرتے ہیں. سوال صاف مطلب ہمیں ملتا تھا، اس سے ہمیں خوشحالی ہوتی.
سوال از باطن فطرت دست دست ناخورده او جوشش میکرد.
دیکھیں سوال اس کی اس کے وہ باطن جو کہ خالص تھے، اس باطن خالص سے اٹھتا تھا سوال، لہذا ہمیں خوشی ہوتی.
تعبیر انس این است که وکان یعجبنا ان یأتی الرجل من اهل البادیه فسأل النبی یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خب این همون عبارت رو سوال کرد، این مرد پرسید متا قیام الساعه، متا قیام الساعه.
اس شخص نے، اس دیہاتی نے آ کے حضرت رسول اللہ سے سوال فرمایا کہ قیام ساعت کا وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، پیریڈ کیا ہے.
تو اینجا تا این سوال رو این مرد کرد، انس میگوید وقت ظهر شد، مؤذن گفت الله اکبر.
چلے اس نے سوال ایسے وقت میں کیا تھا کہ جیسے ہی اس کا سوال ختم ہوا مؤذن نے منارے سے اذان دی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اللہ اکبر کی آواز آئی.
تا مؤذن گفت الله اکبر، یادتون باشه ها، دقت بکنید، تا مؤذن گفت الله اکبر پیغمبر دیگه از جواب دادن منصرف شد، جواب نداد، ایستاد نماز شد.
جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا، حضرت رسول اللہ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، اور اس سائل کے سوال کی طرف التفات نہیں فرمایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا.
از این روایت استفاده میشه که نماز اول وقت بر هر چیز مقدمه.
اس روایت سے اول وقت میں نماز پڑھنے کی اہمیت بھی بخوبی ظاہر ہوتی ہے، حالانکہ ایک سائل جو دیہاتی ہے، دور سے آیا ہے، اس نے سوال کیا ہے، اس کا جواب اہم تھا، لیکن پیغمبر نے جواب نہیں دیا اور نماز پڑھا دی.
خلاصہ این کہ به نماز نگو که کار دارم، به کار بگو که نماز دارم.
مختصر یہ کہ اگر کام ہے سامنے تو اس کام سے کہہ دو مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے.
بعد پیغمبر برای این که مردم را هوشیار کند، متوجه کند، جمله ای رو فرمود.
لوگوں کو متنبه کرنے کے لیے حضرت نے ایک جملہ فرمایا،
قومو الى نیرانکم التی اوقدتموها على ظهوركم فادفعوها بصلاتكم.
آپ کو بجانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جسے تم نے اپنی پیٹھ پہ لادے رکھا ہے، اور اس آپ کو اپنی نماز کے ذریعے سے بجا دو.
فرشتگان الهی وقت ظهر، وقت مغرب، وقت صبح این ندا رو سر میدهند، این صلا رو در میدهند که ای مسلمان ها قومو الى نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم. به پا خیزید، بلند شوید، به قد قامت بایستید، به قامت قامت و قامت قیامت، قیامت کرده ای سر قامت.
مؤذن چون ببیند قامتت را به قامت لب ببندد تا قیامت بماند. حالا بلند شید اون آتشی را که بر پشت خود دارید حمل می کنید و داره شما رو می سوزاند. فتفعوها به صلات کن با نمازتان. اون آتش گناهی که بر پشت شما داره زمانه می کشه و از شما جدا نمیشه. جالبه ها، اگر پا آتش بگیره با دست میتونی خاموش کنی، اما اگر پشتت آتش گیره با چی میتونی خاموش کنی؟ وسیله نداری. فتفعوها به صلاتکم، میخوای خاموشش کنی؟ راه نشونت میدم، نماز خاموش کننده.
اوقات نماز میں ظہر کے وقت، مغرب کے وقت، فجر کے وقت فرشتگان الہی یہ ندا دیتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، کہ وہ لوگوں کی جنہوں نے اپنی پشت پہ گناہوں کی آگ روشن کر رکھی ہے، کھڑے ہو جاؤ اس نماز کے لیے، اور اس نماز کے ذریعے سے اس آتش گناہ کو بجھا دو. خوب غور کر لینا، آتش گناہ کہاں پر شعلہ ور ہے؟ پشت پہ. اور اس کو بجھانے کا ذریعہ اگر کسی انسان کے کسی اور عضو پہ آگ ہو تو معمولاً انسان ہاتھ کے ذریعے سے بجھا سکتا ہے، لیکن پشت تک انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پشت کی آگ کو بجھا نہیں سکتا ہے. لہٰذا پشت کی آگ کو بجھانے کے لیے ذریعہ نماز ہے، اس لیے فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اس آگ کو جو تم نے اپنے پشت پہ جلائے رکھا ہے اس کو بجھانے کے لیے نماز کے وسیلے کو اختیار کر لو، نماز کے ذریعے سے اسے بجھا دو.
پیغمبر نماز خوندن،
حضرت رسول نے نماز پڑھی،
بعد فرمودن عین السائل عن الساعه، اون کسی که از قیامت سوال میکرد کجا؟
وہ شخص کہاں ہے جو متا، یعنی وہ ساعت کب قائم ہو جائے گی، جس کے سوال کیا تھا وہ سائل کہاں ہے؟
قال انا یا رسول اللہ، وہ من هستم یا پیغمبر؟
وہ سائل کھڑا بولتا ہے اللہ کے رسول، وہ سائل میں ہوں.
قال فما اعددت لها، چه آماده کردی برای
قیامت؟ گفت که پس شما برای قیامت چه آماده، قیامت کے لیے آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟
یہ نکته من بهتون بگم، این نکته مهم. ماها مرحوم فیض کاشانی در مؤدت البیضا یه نکته خیلی ظریفی داره.
پیغمبر کے سوال کو متوجہ ہوئے، حضرت رسول اللہ نے پوچھا کہ سائل تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا تیار کر رکھا ہے؟
کیا آمد ہے
قیامت کے لیے؟
یہ نکتے میں خوال ہے.
ایک نکتہ ہے کہ جو مرحوم فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے مؤدت البیضا میں اس نکتے کی طرف ہمیں متنبہ کیا ہے،
میگه مردم دنبال این هستن که خب آقا عذاب قبر چگونه است، مار در قبر چگونه است، عقرب در قبر چگونه است، فشار قبر چگونه است، این چجوره؟
مرحوم فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ لوگ عام طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیسا ہے، اور قبر کے اندر تذکر نہیں ہے، سانپ اور بچھو اور ان کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے، تو وہ سانپ کیسے ہیں، بچھو کیسے ہیں، فشار قبر کیسا ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں
بدون کہ تلاش کریں کہ گرفتار اینا نشن.
کہ ان چیزوں کو جاننے کے بجائے اگر لوگ یہ تلاش کریں کہ ان سے بچنے کا راستہ کون سا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے.
ما چھ کنیم کہ اسیر فشار قبر نہ کمیم،
یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں تو اس فشار قبر سے بچیں.
ما چھ کنیم عذاب قبر نہ داشته باشیم،
کیا کریں کہ عذاب قبر سے ہم محفوظ رہیں.
ما چھ کنیم مار و عقرب به جونمون نیفته،
وہ جو سانپ اور بچھو کا تذکرہ روایات میں ہے ان سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟
البتہ دونستان اینا خیلی خوبه ها،
البتہ اگر کوئی یہ صرف جاننا چاہے کہ یہ سانپ اور بچھو اور فشار قبر اور یہ کیا ہیں، جانے تو اچھا ہے،
اما اگر حیثیت مقدمی داره بلکہ کاری کنی کہ مبتلا نشی.
لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم یہ بات جان لیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ اس میں مبتلا ہی نہ ہو.
درست ہے یا نہیں؟ ہاں
مجھے تو مدعا کی بات صحیح ہے یا نہیں؟
مردم به دنیا به دنبال چیزای دیگه هستی.
تو کئی وجہ ہے کہ اس شدت سے بھی فهمن تا.
بله میدونم اون حساب بله دا حیثیت مقدمی داره. گفتم درسته؟ حیثیت مقدمی داره، باید فهمید، باید فهمید. اما دنبال این باشیم چگونه مبتلا نشدیم.
اصل کار که این نیست.
حالا مهم این است که ما خود رو از عذاب قبر برهانیم. بله باید بدونیم.
اصلا کامی هست که هم عذاب قبر سے رهایی کے ذرائع تلاش کنیم. تو اس لیے حضرت رسول نے کہ سائل سے وہی کہا کہ سائل قیامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، قیامت کے بارے میں رب تو تم نے کیا تیاری کر رکھی؟
البته اگر کسی توفیق تحلیل و معارف رو پیدا کر آنها بهتر تعریف میکنه. این هست
طے ہے کہ اگر کوئی کسی کو یہ توفیق حاصل ہو گئی اور وہ ان مراحل کے بارے میں مناسب تحلیل کر سکا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں معرفت پیدا ہو جائے گی اور اس سے بچ جائے گا.
مناسب بیش حضرت فرمود ما عدد صدا ہو چه آمده کرد؟ قال بالله ما عدد تلها من کثیر علی عمل لا صلاة ولا صوم. من کار زیاد نکردم، کار زیادی انجام ندادم، یعنی به واجبات عمل کردم، مستحبات رو خیلی عمل نکردم.
کہا کہ میں نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا ہے، نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھی ہیں، کوئی زیادہ کام نہیں کیا ہے.
ولی یا رسول اللہ ایک ذخیرہ در دل دارم.
لیکن اے اللہ کے رسول میرے دل میں ذخیرہ ہے.
الا انی احب الله و رسوله فطرت. من نماز و روزه زیادی ندارم ولی یا رسول الله خدا و تو رو دوست دارم.
اے اللہ کے رسول میری عبادت کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہے، نہ میں نے زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ ہی نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں. ہاں میرے دل کے اندر ایک مخفی خزانہ اور ذخیرہ ہے اور وہ خزانہ اور ذخیرہ محبت خدا و محبت رسول.
یه شاعری می دیدم گفته بود نمی دانم دلم دیوانه یکیست، اسیر نرجس مستانه یکیست. من عوض کردم این شعر، گفتم همی دانم دلم دلم دیوانه یکیست، اسیر نرجس من نمی دانم نیست، همی دانم قدرته.
کسی شاعر نے کہہ دیا تھا کہ نمی دانم دلم دیوانہ یہ کیس، نمی دانم کو بدل دیا ہے. آقا نے کہا کہ نمی دانم چرا، می دانم ہاری دانم. مجھے معلوم نہیں کہ میں کس کے محبت میں گرفتا ہوں.
خلاصه این عرب یک جواب جوشش کرده از فطرت را به پیغمبر میده. الا انی احب الله و رسول، من شما رو دوست دارم به خدا.
تو این دیهاتی شخص نه صاف فطری طور پر جو پاکیزگی تھی اسی کے ساتھ کہہ دیا ہے اللہ کے رسول کوئی میرے پاس اعمال نہیں، این میرے پاس جو ہے وہ یہ محبت ہے.
این عبارت رو، این محفظ زمین رو به پیغمبر عرض کرد، پیغمبر رو تکذیب نکرد، تکذیبش نکرد. یادتون باشه چون کار دارم بگم، تکذیبش نکرد.
پیغمبر نے اس کے کہے ہوئے پر کوئی رد پیش نہیں کیا، اس سائل کے کہنے پر کوئی رد پیش نہیں کیا، خاموشی اختیار کیا.
چون بعدا رد دومن میکنم، بعدا چون بینم دیگه بگی رد دومن میکنم.
اور یاد رکھنا کہ اگر ہم کبھی جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں رد کر دیتے ہیں، یعنی وہی پیغمبر اور پیغمبر کے جانشینان اگر حق بعد افراد کر دیتے ہیں. نا ایسا نہیں، لیکن یہاں کوئی رد نہیں.
این که بعضا میرید ما متحیره من لیکن خود رد دون کردن.
یہ کبھی کبھی اطمینان دل میں نہیں ہوتا ہے اور تحیر پایا جاتا ہے. یہ تحیر اس بات کی نشانی ہے کہ گویا ہمیں رد کر دیا ہے، ٹھکرا دیا ہے.
بعضا رد میکنه. یہ کسی در محضر حضرت مولا آمد،
و به امیرالمومنین است که من دوست محب به شما هستم، من دوست شما هستم.
ایک شخص حضرت امیرالمومنین کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں.
خیلی دوستتون دارم،
بہت محبت کرتا ہوں.
حضرت صاحب تو دوست سمان است.
حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تم ہمارے محب ہوئی نہیں،
تو دوست سمان است. اون شخص سه بار گفت والله من شما رو دوست دارم. حضرت صاحب من نمیتونم.
اس شخص نے تین بار قسم کھا کے کہا نہیں میں محبت کرتا ہوں، تو حضرت نے کہا نہیں تم ہمارے دوست نہیں.
حضرت علیہ السلام دروغ میگی، دروغ.
حضرت نے کہا جھوٹے ہو.
تو از کجا میگی؟ از کجا؟
سائل نے حضرت سے کہا کیسے آپ کہتے ہیں مولا کہ میں جھوٹا ہوں؟
حضرت فرمود ان اللہ خلق الارواح قبل الابدان به الف سنه. خدا ارواح کل انسان هایی که از اول تا آخر میان اینها رو خلق کرده و ثم عرض علینا، عرضه شده بر ما. بعضی هم میان امام چطور میدونه بابا
عرضه شده بر ما
بی سواد عرض علینا؟ یعنی چه؟ یعنی همه انسان ها پیش ما حاضرن من الاولین و
الاخرین. اس روایت میں حضرت نے اس سائل کے جواب میں حضرت علیہ السلام نے اس سائل کے جواب میں کہا کہ شخص خدا نے تمام ارواح کو بنایا تو بنانے کے بعد ہمارے سامنے پیش کیا نسل انسانی کا سب سے پہلے فرد سے لے کے آخری فرد تک ہمارے سامنے پیش ہوئے اور اب ہم وہی سے جانتے ہیں کہ کون ہم سے محبت کرتا ہے اور کون ہم سے محبت نہیں کرتا ہے.
ان اللہ خلق ثم عرض علینا، خلق میکنه عرضه بر ما میکنه، المحب لنا.
خدا عالم نے خلق کرنے کے بعد ہمارے سامنے پیش کیا، یعنی تخلیق کے بعد ہمارے سامنے پیش کرنے کا مرحلہ ہے. وہی سے ہم اپنے محبوبین کو جانتے ہیں.
تفضل خدا، خدا خلق میکند عرضه بر ما میکند. اگر بگوی نه تو باید بگی خدا بخیله، العیاذ بالله.
تو یہ کوئی خدا کی کسی وصف میں کسی صفات میں شرک بھی نہیں ہے، خیال نہ کرنا، ایسا بالکل بھی نہیں. یہ تفضل و خداوندی ہے کہ اس نے پیدا کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا، ہم اپنے محبین کو وہیں سے جانتے ہیں.
فَوَاللَّهُ مَا رَعَيْتُ رُوحَكَ فِي مَنْ عُرِرْ يَا عَرَضْ، من جا تو را در بین اونها ندید.
اون معروضین میں جو ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہمارے محبین، اون میں نے تمہیں نہیں دیکھا.
قرآن کے علی محیط بر عالم ارواح هست من الاولین و الاخر.
غرض اس روایت کا یہ ہے کہ علی علیہ السلام اولین اور آخرین جتنے بھی ارواح ہیں ان سب پر محیط ہیں.
خلاصه حضرت او رو تکذیب، رو تکذیب میکنه، پیغمبر اون مرد اعرابی رو تکذیب میکنه.
خلاصه یہ حضرت علی نے اس روایت میں اس شخص کو جھٹلا دیا، لیکن حضرت رسول اللہ نے اس عربی کو نہیں جھٹلایا، اس کو رد نہیں کیا.
گفت من شما رو دوست دارم، خدا رو دوست دارم، یہ این رو دارم دیگه.
خلاصه یہ کہ اس عربی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی میرے دامن عمل میں کوئی سو مصالحات زیادہ نہیں ہے، البتہ محبت ہے.
فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب،
اور حضرت رسول اللہ نے فرمایا
محب از محبوب جدا نیست،
کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ یہ محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ محب محبوب سے جدا نہیں ہو سکتا.
یعنی ہر محبوبی، ہر محبی با محبوبش محبوب میشه.
مطلب یہ کہ عالم حشر میں ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہی محشور ہوگا.
اون وقتی که که محبی و محبوبی در کار نبود، یکی بودن، اتحاد وجودی پیدا میکنن.
اگر محب و محبوب میں جدائی نہ ہو تو یہ اتحاد وجودی کی شکل پیدا کر دی.
خب این ادامه داره این حرف، ولیکن ظاهرا ما دیگه بیشتر از این نداریم، چون اون روایت چی بود؟ قوم الان ایران کم ملتی اوقتمو آلا دورتم فتفعوها به صلاتتم، پاشید نمازتون رو بکنید، برم دعا کنید و صلی اللہ علیه و سلم
محمد و علیه و سلم.
با من
ساعت و سی و پنج